الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک. تعالی عما یشرکون, اللہ کی ذات بلند تر ہے ان باتوں سے, ان معبودوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. فإذا هو خصیم مبین, پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. والانعام خلقها, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپائیوں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفقو, تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے. ومنافعو, اور فائدے ہیں. ومنہا تأکلون, اور اس میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو. ولکم فیہا جمال حین ترحون وحین تسرحون, اور تمہارے لیے اس میں زینت ہے جب تم ان کو شام کے وقت چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جس وقت تم انہیں چراگاہ لے جاتے ہو. وتحملوا اثقالکم, اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو. الى بلد, ایسے ملک تک اور ایسی جگہوں تک. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس, جہاں تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا پروردگار بہت مہربان اور نہایت بہت مشفق اور رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینا, اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے گھوڑوں کو, خچروں کو اور گدوں کو. لتركبوها, تاکہ تم اس پر سوار ہو. وزینا, اور زینت کے لیے پیدا کیا. ويخلق ما لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے وہ جسے تم نہیں جانتے. دوستو اور بزرگوں, گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ نحل کی تفسیر شروع کی تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے غصے اور جلال کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے, اور وارننگ دی, فلا تستعجلوا, تم اس میں جلدی نہ کرو. کیوں کہ جلدی کرنے میں تمہارے لیے بھلائی اور خیرخواہی نہیں ہے, بلکہ بھلائی اور خیرخواہی اس بات میں ہے کہ وہ ذرا دیر سے آئے, تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے. گناہوں کے اندر اگر ہم ہیں تو اس سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع مل جائے, اور اگر اچھی حالت کے اندر ہیں تو ہمارے اعمال صالحہ اور زیادہ بڑھ جائیں, زیادہ ہو جائیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتے ہیں وحی کے ساتھ, اور پھر اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں اس وحی کو بھیجتے ہیں, یعنی اسے رسول بناتے ہیں اور اسے نبی بناتے ہیں. اور اسے رسول بنا کر اور اسے نبی بنا کر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور یہ کہو فتقون اللہ سے ڈرو, دو باتوں کا حکم دیا. تو یہ معلوم ہوا کہ تو اللہ کی معرفت اور توحید یہ سب سے پہلی اور مقدم چیز ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب نے اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, جتنے بھی رسول آئے سب یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت صرف اور صرف کس کی جائے؟ اللہ کی جائے. یہ سب سے بات. اور دوسری بات, ما قبل کی آیت میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ سے ڈر اختیار کیا جائے. یہ تقویٰ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو اس کی وصیت فرمائی اور اس کے اپنانے کا حکم دیا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں بھیجی ہیں ان کو اور تم کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں اور اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً ایک صفحے کے اندر بلکہ اس سے زیادہ دو صفحے کے اندر توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت کاملہ کے پروف اور ایویڈنس میرے اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت کاملہ کے جو دلائل دیے ہیں اور جو پروف اور ایویڈنس دیے ہیں, تو ہر دلیل میں اور ہر ایویڈنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نعمت کا ذکر ہے, یعنی اس میں ایک بلیسنگ کا بھی ذکر ہے, جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح اللہ ہمارا خالق ہے اسی طرح اللہ ہمارا منعم بھی ہے, ہم پر انعام بھی کرتا ہے. جس طرح اس نے ہم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہم پر مرتے دم تک وہ انعامات کی بارشیں کرتا رہتا ہے. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے, منعم بھی ہے, اور اتنا صابر صبر کرنے والا کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود, تمہاری سرکشیوں کے باوجود وہ تم پر عذاب فوراً نہیں بھیج دیتا بلکہ تم کو مہلت دیتا ہے اور وقت دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے اور ہمارے جرم کی وجہ سے ہمیں پکڑنا چاہے نا تو اس روئے زمین پر ہم میں سے کوئی باقی نہ رہے, سب کو پکڑ 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 کر ہلاک کر دیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, کہ اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے اور ہمارے جرم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے میں نے تو پھر اس روئے زمین پر ہم میں سے کوئی باقی نہیں, اور اس کا مجھے اور آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا. روزانہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, منٹ منٹ پر غلطیاں ہو جاتی ہیں, برابر ہے سر, منٹ منٹ پر. ہم میں سے اگر ایک آدمی ایک شخص کی 5 غلطیوں کو, 10 غلطیوں کو, 20 غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے, اور پھر بعد میں تو وہ غصے سے بیچارہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر مارنا شروع کر دیتا ہے, بیٹا ہو کہ بیٹی ہو یا اپنا شاگرد ہو, تھپڑے شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پتہ نہیں ہماری کتنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے, لیکن ماشاء اللہ پانی برابر جاری ہے, برابر ہوائیں, ہواؤں کا نظام برابر جاری ہے, سورج کے نکلنے کا اور ڈوبنے کا نظام برابر جاری ہے, رات اور دن کے آنے کا نظام برابر جاری ہے, کوئی شک نہیں. اتنی غلطیوں کے باوجود عجیب و غریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلم ہے اور بردباری ہے کہ فوراً ہماری پکڑ نہیں کرتا. بہرحال اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے جو ایویڈنس دیے ہیں نا اور جو دلائل دیے ہیں, تو یہاں ان آیات کے اندر 10 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, 10 قسم کے, اور اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے یہ جو پیدا کیا نا تو اس کے پیدا کرنے میں ہماری قدرت کی دلائل موجود ہے, ہم نے ان کو پیدا کیا تو اس کی قدرت میں, اس کے پیدا کرنے میں ہماری قدرت کے دلائل موجود ہیں, ہم نے ان چیزوں کو پیدا کیا, ان کے پیدا کرنے میں ہماری قدرت کے دلائل موجود ہیں, پروف کیا. جیسے ایک انسان, ایک کمپنی اپنی صنعت کا لوہا منواتی ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں, تو وہ ایویڈنس پیش کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیے ہیں, یہ کام کیے ہیں اور مارکیٹ کے اندر اتنے مطلب میں کامیاب ہیں, لوگوں کا ریویو اتنا ہے, یہ سارے ریویو اور لوگوں کے یہ سارے کامنٹس, یہ سب کے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے بہت اعلیٰ قسم کی بنائی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک دلائل بیان کیے, 10 قسم کے دلائل بیان کیے. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیا, تو اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں ہماری قدرت کے دلائل موجود ہیں. یہ ایسے نے ایسے آسمان نہیں بن گیا اور ایسے نے ایسے زمین نہیں بن گئی, بس کوئی ایک مادہ ہو اچانک وہ مادہ اٹھا اور آسمان بن گیا, اور اچانک ایک مادہ نیچے ہوا اور وہ زمین بن گیا, ایسا نہیں ہوا. عجیب و غریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان بنایا اور عجیب و غریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے, زمین بنایا. ہاں زمین کو تو اللہ پاک نے ہمارے ایسے تابع کر دیا کہ ہم اس پر چلتے ہیں, پھرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, مکانات بناتے ہیں, کھیتی کرتے ہیں, گویا وہ ہمارے قبضے میں ہے اور قدرت میں ہے, برابر ہے, اس پر پیشاب کرتے ہیں, اس پر ہنستے ہیں, اور اس پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں, اور آسمان کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہ ہماری پہنچ سے بالکل باہر, کوئی شخص آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو ان دو چیزوں کو کوئی دیکھے تو دیکھنے کے بعد یہ یقین کر لے گا کہ واقعی کوئی خالق موجود ہے, اور وہ کون ہے, اللہ, ایک اللہ. تو فرمایا سب سے پہلی دلیل تو یہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا, میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا, خلق الانسان من نطفہ, کہ اللہ نے ہم کو ایک نطفے سے پیدا کیا, منی کے قطرے سے, مما مہین, بالکل ذلیل قطرہ, کہ اگر وہ قطرہ میرے کپڑے پر لگ جائے, میرے جسم پر لگ جائے, یہاں لگ جائے, وہاں لگ جائے, تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے, اور اسی قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے, آپ کو اور ساری انسانیت کو پیدا کر دیا. مجھے بھی اور کیسا پیدا کیا, ہر ایک کو الگ الگ شکل میں پیدا کیا, کسی کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ الگ, یہ جو فنگر پرنٹس ہے ہر ایک کے فنگر پرنٹس کیا ہے, الگ, کسی کا ایک جیسا نہیں, شکل و شباہت الگ, رفتار اور اخلاق الگ، عادت الگ، مزاج الگ، رنگ الگ وغیرہ وغیرہ. عجیب خلق الانسان من نطفہ. تو انسان کو پیدا کیا، اب انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے تو غور کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کوئی خالق ہے، کوئی اللہ ہے. اور عجیب و غریب بات کہ انسان وہ نطفے سے تو پیدا ہوا، نطفہ ماں کے رحم کے اندر گیا، پھر جانے کے بعد اندر کیسے اللہ پاک کام کرتے ہیں، برابر ہے کہ کوئی راستہ نہیں، ادھر کوئی راستہ نہیں، چھوٹی سی جگہ، اور اس چھوٹی سی جگہ کے اندر ایک انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. ہم کو یہ کوئی چیز بنانی ہوتی ایک لمبی چوڑی فیکٹری کھڑی کرنی پڑتی ہے، برابر ہے، اور اس کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے، جب تک جگہ نہ ہو اس وقت تک ہماری کوئی چیز بنتی نہیں. اور اس چھوٹی سی جگہ میں برابر عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت، 9 مہینے تک اللہ پاک کس طرح ہمارے ہاتھ بناتا ہے، کس طرح ہمارے پیر بناتا ہے، کس طرح ہمارا دماغ بناتا ہے، دماغ کے اندر کیسی کیسی ہماری رگوں کو پیدا فرماتا ہے، کیا کیا رکھتا ہے، دل بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، اور کیسا کیسا اس بناتے ہوئے اس بناوٹ کے اندر نہ ماں کو پتا چلتا ہے اور نہ باپ کو پتا چلتا ہے. ایسے نیسے تو نہیں بنانے ان کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں قدرت والا ہوں، میں حکمت والا ہوں، اور میں پیدا کرنے والا ہوں. میری بات مانو، مجھ پر ایمان لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر غور کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. نمبر 3، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیوانات کے کو ذکر فرمایا اور اس سے استدلال کیا اپنی قدرت کاملہ پر اور اپنی حکمت کاملہ پر کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کر لیا. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کے حاصل کرنے کا سامان، و منافع، اور بہت سارے منافع. اس کا دودھ پیتے ہو، اس سے گھی بناتے ہو، اس سے مکھن بناتے ہو، اس سے دہی بناتے ہو، اور اس کا گوشت کھاتے ہو. ومن ہا تاکلون، اور تم اور اس کے گوشت کو تم کھاتے ہو، بکری کے گوشت کو بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو، اور بتا نہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو. تو کہتے ہیں جانوروں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھ لو گے تو اس سے تمہیں یقین پیدا ہو جائے گا کہ واقعی کوئی خالق اور کوئی مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جمال ہے، زینت ہے. کیا کہ جب ہم ان بکریوں کو لے کر جب صبح چراگاہ لے جاتے ہیں تو اس وقت کے اندر بھی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، زینت معلوم ہوتی ہے. مالک اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ او ہو، میرے پاس اتنے بیل، میرے پاس اتنے گائیں، میرے پاس اتنی بکریاں، برابر ہے. وہ جب لے کر نکلتا ہے تو اس کی شان لگتی ہے. اور پھر جب یہی بکریاں اور یہی بیل، اونٹ، گائے شام کو جب چراگاہ سے گھر آتے ہیں شام کو، تو اس وقت کوئی شان لگتی ہے. کیا لگتی ہے شان؟ کیسے لگتی ہے کہ اس کے پیٹ اس وقت بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ مالک اس کو لے کر آ رہا ہوتا ہے تو سب لوگ دیکھ دیکھ کر اش اش کرتے ہیں کہ آہ واہ بھائی واہ، کتلو مالدار مان، کتنا امیر آدمی. گاؤں کے اندر دیکھا ہوگا نا آپ نے، اسی طرح آپ کسی فارم میں چلے جائیں، فارم میں کبھی جانا ہوتا تو ماشاء اللہ 1, 2, 3, 4, 25, 50, 100 گائیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور ہزاروں لیمب اور شیپس ہوتے ہیں وہاں. تو وہ دیکھ کر تو تعجب ہوتا ہے کہ کتلو مالدار مان ہے یار، برابر ہے. اور پھر وہ ان جانوروں کو لے جائے اور لائے. آج ہم اس کو روزانہ تو استعمال نہیں کرتے، اس کی جگہ پر ہم اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ٹویوٹا گاڑی ہو، بی ایم ڈبلیو گاڑی ہو، مرسیڈیز گاڑی ہو، برابر، X5 ہو، فلانے ہو فلانے ہو، جب ہم وہ گاڑی صبح اپنے کام پر لے جاتے ہیں تو اس وقت شان ظاہر ہوتی ہے، اور جب وہ شام کو جب ہم اپنے کام سے واپس گھر پر آتے ہیں تو شان ظاہر ہوتی ہے، اور جب وہ بہترین گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہماری شان ظاہر ہوتی ہے. مرسیڈیز کوئی نہ باندھنا ہوا ابیلی ہوئے تو لاگے گا نہیں، تو ایک مرسیڈیز ہو تو شان ظاہر ہوتی ہے. تو اگر پچاسوں اور ہزاروں بیل گائے اونٹ ہو تو اس کی کیا شان ظاہر ہوگی؟ تو اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم اس کو شام چراغاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح اس کو چراغاہ میں لے جاتے ہو تو تمہاری شان معلوم ہوتی ہے. تو تم ان جانوروں کو دیکھو، ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا، ان جانوروں کو ہم نے سب مخلوقات بیان کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر مختلف قسم کے فائدے کہ وہ تحمل اثقال کو، یہ تمہارے بوجھوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ بوجھ اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں. مثلاً اونٹ تو اس کے اوپر بہت سارا بوجھ ڈال دو، وہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر لے جائے گا، ٹرانسپورٹیشن کا کام دے گا برابر. پھر اسی طریقے سے گائے ہے، وہ بلد گاڑی ہو اس اوپر بھی آپ یوز کریں نا، بوجھ اٹھاوے تو اس کے اوپر باندھ دیا اور ہمارے بوجھ کو وہ اٹھا کر ادھر سے ادھر، بولٹن سے مانچیسٹر، مانچیسٹر سے بولٹن، مانچیسٹر سے فراہ ادھر. اگر یہی بوجھ ہم کو ہمارے کندھوں پر اٹھانا پڑتا تو ہم اٹھا سکتے تھے؟ نہیں اٹھا سکتے. آج اس کی جگہ بڑے بڑے ٹریلر، بہت بڑے بڑے ٹریلر، ہماری اس مرسیڈیز اسپرنٹر، پھر فورڈ ٹرانزٹ، یہ ساری ویکل جو ہے نا، یہ اس کی شکل ہے، اس کا ریپلیسمنٹ ہے، اس کا بدل ہے. کہ یہ بڑے بڑے جو ٹریلر موٹر وے پر چلتے ہیں نا، کتنا کتنا ایک ایک وقت میں کتنا ٹن سامان ہمارا لے کر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ اس کو فرما دے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. تو یہ تین قسم ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھی قسم ان جانوروں کی بیان فرمائی اسپیشلی طور پر، جو خاص طور پر سواری کے کام آتے ہیں اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں. مثلاً گھوڑے ہیں، پھر گدھے ہیں اور کھچر ہیں، تو اس پر انسان سوار ہوتا ہے. لیکن ان سب کو دیکھو گے تو ان سب کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ میری قدرت کامل ہے اور میری حکمت بھی کامل ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر فرماتے ہیں کہ گھوڑے، کچر اور گدھے تو ہم نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی سواریاں پیدا کرتا رہے گا جو وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر ظاہر ہوتی رہے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر آج کل کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر جتنی بھی سواریاں اور جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن ایجاد ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آ گیا. ٹرین ہو تو بھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر آ گیا، پلین ہو تو اس کا ذکر بھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر آ گیا، گاڑیاں ہو قسم قسم کی گاڑیاں اس کا ذکر اس میں آ گیا، کشتیاں ہو اس کا ذکر اس میں آ گیا. غرض یہ کہ اب تک جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ پیدا ہونے والا ہے ان سب کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر ذکر فرمایا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے کا ذکر کر دیا، کھچر کا ذکر کر دیا، حمید گدھوں کا ذکر کر دیا اور دوسری سواریوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیا. سوال یہ کہ اشارہ کیوں کیا؟ اس کا بھی نام لے لیتے کہ بھائی ٹرین بھی ہم نے پیدا کی ہے، پلین بھی ہم نے پیدا کی ہے، گاڑیاں بھی ہم نے پیدا کی، فلانی چیز بھی ہم نے پیدا کی اور فلانی چیز بھی ہم نے پیدا کی، برابر ہے. تو اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری چیزیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، اگر اس وقت اس کا نام لیتے تو لوگوں کو اس کے سمجھنے میں بہت تکلیف اور دقت پیش آتی، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ٹرین کیا چیز ہے، پلین کیا چیز ہے، برابر ہے. مثال کے طور پر ہم جس زمانے میں نوجوان تھے، برابر ہے، اور جب نئے نیا کمپیوٹر کی موجود ایجاد ہوا تو آپ نے جانتا ہوتا کہ کمپیوٹر ہو جائے، کمپیوٹر کون سی بلا ہے، نہیں جانتے تھے. ہم کو کوئی سمجھاتا بھی تھا تو ہم جلدی سے سمجھ نہیں پاتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک کمپیوٹر کی کیا حقیقت ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تھوڑا موٹا موٹا سمجھ لیا لیکن کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر کمپیوٹر کا ذکر اس زمانے میں کرتے تو ان کو سمجھ میں آنے والا تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا. اور جب بات سمجھ میں نہ آتی تو پھر کیا ہوتا؟ اشکال, اعتراض کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں بڑھتی. تو اس سے گویا یہ سبق بھی انسانوں کو ملتا ہے کہ جن چیزوں کا علم ہمارے مخاطبین کو نہیں ہے, وہ جانتے نہیں, تو اس کا ذکر بھی مبہم انداز میں کرنا چاہیے, نام لے کر نہیں چاہیے. بات سمجھ میں نہیں, تاکہ ہمارے مخاطبین کو کسی قسم کا اعتراض اور اشکال پیدا نہ ہو اور وہ بات سمجھے کہ وہاں یہاں ایک ایسی چیز ہے وہ بھی پیدا ہوگی, ایک ایسی چیز ہے وہ بھی پیدا ہوگی جو اس یہ کام دے گی, یہ سواریوں کا کام دے گی, یا فلانی چیز کا کام دے گی, یا فلانے کام آئے گی, وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے دلائل بیان کیے. ہم نے یہاں چار کا ذکر کیا اور پھر انشاءاللہ 5, 6, 7, 8, 9, 10 آئندہ سبق کے اندر اس کو ذکر کریں گے. اب اس کا ترجمہ دوبارہ سن لو کہ خلق السماوات والارض بالحق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ٹھیک ٹھیک. تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا ایک نطفے سے. فإذا هو خصیم مبین, اور پھر وہ تو کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. یہ دراصل یہ آیت جو ہے نا یہ عبی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک کافر اور مشرک تھا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو ایک دن وہ آئے گا جس میں تمہارا انتقال ہو جائے گا, تم زمین میں دفنا دیے جاؤ گے, پھر اس کے بعد ایک دن وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی, سور پھونک دیا جائے گا, ساری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری انسانیت کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور پھر تم سے حساب اور کتاب لے گا. تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کون پیدا ہوگا اور کیسے پیدا ہوگا. برابر چنانچہ وہ ایک دن عبی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی, بالکل پرانی قسم کی ہڈی, وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اور جس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر بھی ہے, بالکل اخیر اخیر کے اندر یہ. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. کے اندر وہ گڈی لے کر آیا اور میں نے کہا یہ اللہ پاک اس کو زندہ کرے گا جو بالکل پرانی ہو چکی ہے, بوسیدہ ہو چکی ہے, ریزہ ریزہ ہونے والی, کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ظالم کو اپنی اصلیت تو معلوم نہیں, برابر ہے, یہ سوچے تو صحیح کہ ہم نے جب تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو وہ تو صرف نطفے سے پیدا کیا تھا, تو کیا دوسری مرتبہ ہڈی سے پیدا کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے؟ برابر ہے, جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اس پانی سے اور ہڈی سے پیدا نطفے سے پیدا کر دیا تو دوسری مرتبہ ہڈی سے پیدا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. والانعام خلقها, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپائیوں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفء, تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے, ومنافع, اور بہت سارے منافع ہیں. امین آتا کلون, اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو, یعنی بعض چوپائے ایسے ہیں جس کو تم کھاتے ہو, جیسے بکریاں ہیں اور جیسے بھیڑ ہیں اور جیسے گائے ہیں اور جیسے اونٹ ہے, ان کا گوشت تم کھاتے بھی ہو. ولکم فیہا جمال, اور اس میں تمہارے لیے زینت اور جمال کی چیز ہے. حینہ تریحون, جب تم شام کے وقت ان کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو. وحینہ تسرحون, اور جس وقت صبح تم چراگاہ میں لے جاتے ہو. اچھا, مفسرین نے یہاں ایک جملہ اور ایک بات لکھی ہے, وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے استعمال میں, لے جانے میں, لانے میں ایک جمال اور ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ایک ہے جمال اور ایک ہے زینت اور ایک ہے فخر. تو جمال اور زینت یہ تو جائز ہے, لیکن فخر اور تکبر یہ جائز نہیں ہے. مثلاً ایک انسان اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے, برابر ہے, تو اس سے وہ انسان سے بہت اسمارٹ لگتا ہے. तो इस अच्छा कपड़ा पहनने से ज्यादा क्या होता है, उसका दिल खुश होता है कि यार मैंने बहुत अच्छी चीज इस्तेमाल की। अगर ये कैफियत यहीं तक है कि उसका दिल उससे खुश हो रहा है तो ये तो है जमाल। उसने एक उम्दा घर बनाया और उसके अंदर अच्छे अच्छे फर्नीचर रख दिए और उसको खूब सजाया और उसको खूब जीनत बख्शी और किसको देख देख कर सिर्फ उसका दिल खुश होता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जो मैंने नेमत दी, तो ये तो जायज, ये तो जमाल हुआ, समझ गए ना बस, ये तो क्या हुआ जमाल। लेकिन अगर इन चीजों को देखकर हमारी कैफियत यहाँ से और आगे बढ़ी और ये देखकर दिल भी खुश हुआ और फिर दूसरों को हकीक समझने लगा और फिर इसके जरिए से तकब्बुर पैदा हुआ और फख्र पैदा हुआ, ये ना जाए। तो जमाल और जीनत ये फी नफ्सी क्या है, जायज है। और अगर ये जायज ना होता तो अल्लाह सुबहानहु व तआला इसका जिक्र यहाँ नहीं करते कि भाई इसमें तुम्हारे लिए जमाल है, जायज है तो ही तो जिक्र किया ना, नाजायज होता तो उसका जिक्र ना करते। وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغي, और ये जानवर तुम्हारे बोझ को उठा ले जाते हैं ऐसी जगहों तक जहाँ तुम मशक्कत के बगैर नहीं पहुँच सकते। इन ربكم لرؤوف رحيم, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा मुशफिक बड़ा मेहरबान है। والخيل والبغال, और अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हारे लिए घोड़ों को और खच्चरों को और गधों को। لتركبوها وزينة, ताकि तुम उस पर सवार हो और जीनत हासिल करो। अच्छा, इससे पहले भी जानवरों का जिक्र किया अल्लाह पाक ने, लेकिन वहां जब उसके मुनाफे बयान किए तो यूं कहा कि उसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है, मतलब उसके जो ऊन है उसके जो बाल है उसके जरिए से तुम गर्म चीजें बनाते हो, उसकी जो स्किन है उसके जरिए से तुम लेदर जैकेट वगैरह बनाते हो, तो इससे तुमको गर्मी हासिल हो जाती है। वो बनाते हो और बहुत से बनाते हो, उसका दूध पीते हो, उसका दही बनाते हो, उसका मक्खन बनाते हो वगैरह वगैरह। ओमिन आता कुरून, और कुछ ऐसे भी है जिसका गोश्त तुम खाते हो। लेकिन जब घोड़ों का जिक्र किया, खच्चरों का जिक्र किया और गधों का जिक्र किया तो उसके दो मनफात बयान किए अल्लाह पाक ने। एक पहला मनफात तो ये नफा ये बयान किया कि तुम उस पर सवार होते हो, और दूसरा नफा ये बयान किया कि तुम उससे जीनत हासिल करते हो। लेकिन यहाँ खाने का कोई जिक्र नहीं किया, इससे पता चला कि इन तीन जानवरों का गोश्त नहीं चाहिए, नहीं खाया जा सकता। चुनांचे फुकहा यूं कहते हैं कि खच्चर और गधा इसका गोश्त तो बिल इत्तेफाक हराम, इसका गोश्त तो बिल इत्तेफाक हराम। अलबत्ता घोड़े के गोश्त के बारे में दो किस्म की रिवायतें मिलती हैं। बाज रिवायतों से ऐसा मालूम होता है कि घोड़े का गोश्त हराम, बाज रिवायतों से ऐसा मालूम होता है कि घोड़े का गोश्त हलाल, दोनों किस्म की। तो अब दोनों पर अमल करने के लिए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया कि घोड़े का गोश्त मकरूह है, यानी मजबूर हो जाए तो खा लो इसका मतलब, लेकिन मजबूरी नहीं है तो फिर इसको ना खाओ, लेकिन हराम समझिए। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة, और अल्लाह ने घोड़ा पैदा किया और खच्चर पैदा किया और गधे पैदा किए ताकि तुम उस पर सवारी करो। वजीना, और जीनत हासिल करो। ويخلق, और पैदा करता रहता है माँ ऐसी चीजें जिसको तुम नहीं जानते। अच्छा, यहाँ मुफस्सिरीन ने और एक बात बयान की, वो ये कि पहले जो चीजों को जिक्र किया उसको तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने माजी के तरीके से पास्ट टेंस से जिक्र किया कि ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और वयखलुकु मा ला तअलमूना के अंदर मुजारे का सिगा इस्तेमाल किया, फ्यूचर टेंस का सिगा इस्तेमाल किया, जिससे इस बात की तरफ इशारा किया कि ओ अभी तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो पैदा होने वाली है और मुस्तकिल इसके अंदर तरक्की होती होती रहे, और हमारी आंखों ने इन सारे क्या कहते हैं तगयुरात को और इन सारे तबदुलात को देख भी लिया, और पता नहीं क्या क्या देखे ये लोग। अल्लाह सुबहानहु व तआला इन सारी चीजों को जो हमारे इर्द गिर्द है इनके अंदर अल्लाह की कुदरत को समझने की और अल्लाह की हिकमत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की वहदानियत पर पूरा पूरा ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.